السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی مہم زور پکڑ رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو 3 ریاستوں میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا، جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے نائب صدارت کے لیے امیدوار ساتھی اپنی اپنی انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ان ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے. امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں محض چند روز باقی رہ گئے ہیں. صدر ٹرمپ شمال مشرقی ریاستوں نیو ہیمپشائر اور مین کا رخ کر رہے ہیں. مذکورہ دونوں ریاستوں میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. کرونا وائرس کے باعث اس مرتبہ انتخابی مہم مختلف انداز میں جاری ہے. اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے زیادہ تر ہوائی اڈوں کے ہینگرز میں ووٹروں سے خطاب کیا، جبکہ جو بائیڈن نے زیادہ تر ورچوئل انداز میں خطاب کرنے کو ترجیح تھی. نائب صدر پینس نے بھی اتوار کے روز کینسٹن اور نارتھ کیرولائنا میں ریلیوں سے خطاب کیا. ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نائب صدارت کی امیدوار کاملا ہیرس مشیگن، ڈیٹرائٹ، ٹرائے اور پورٹیک میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کر رہی تھیں. انتخاب سے چند روز قبل ووٹ ڈالنے کی سہولت استعمال کرتے ہوئے اب تک 5.8 کروڑ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. ان میں سے 2/3 نے ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا ہے. وقت سے قبل ووٹ کاسٹ کرنے والے بہت سے امریکیوں کو کہنا تھا کہ انہوں نے وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ وہ کورونا وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے مجمع کی صورت میں ایک دوسرے کے قریب آنے سے گریز کریں. پاکستان نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر پاکستان متعین فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے، جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلامک فوبی مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں. فرانس کے صدر میکرون کے اسلام سے متعلق مبینہ بیان پر ترک صدر کی جانب سے انہیں دماغ کا علاج کرانے کے مشورے کے بعد فرانس نے احتجاجاً اپنا سفیر انقرہ سے واپس بلا لیا ہے. فرانس نے ترکی کے صدر کے بیانات کو ناقابل قبول اور توہین آمیز قرار دیا ہے. فرانس اور ترکی کے درمیان حالیہ مہینوں میں کئی بین الاقوامی امور سمیت بہت سے مسائل پر کشیدگی پیدا ہوئی ہے. دونوں ملکوں میں تازہ ترین بیانات کا تبادلہ ایک فرانسیسی استاد کے قتل اور صدر میکرون کے مسلمانوں کے متعلق بیانات کے تناظر میں سامنے آیا ہے. خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر اردوان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کی ذہنی حالت پر اس وقت سوال اٹھایا تھا جب انہوں نے میکرون کے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا. سماجی میڈیا کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی جانب سے قائم کردہ نگرانی بورڈ نے فیس بک اور انسٹاگرام سے متنازع مواد ہٹائے جانے یا اس مواد کو ان پلیٹ فارمز برقرار رکھنے کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. یاد رہے کہ فیس بک نے رواں برس مئی میں ایک اور سائٹ بورڈ یا نگرانی بورڈ قائم کیا تھا، جس کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے 20 ارکان کا چناؤ کیا گیا تھا. فیس بک کا نگرانی بورڈ فیس بک اور انسٹاگرام پر شائع یا پوسٹ ہونے والے مواد کسی بھی مواد کے بارے میں فیصلے کرنے کا مجاز ہوگا کہ آیا اس مواد کو فیس بک یا انسٹاگرام پر موجود رہنا چاہیے یا اسے ہٹا دیا جائے. افغانستان کے وردک صوبے کے ضلع نرخ میں امریکی فوج کے ایک فضائی حملے میں 5 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں. US-4A کے ترجمان کرنل لیگٹ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ امریکہ طالبان امن معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ US-4A نے گزشتہ شب نرخ علاقے میں ہدف بنا کر حملہ کیا جو ANDSF کے دفاع اور امریکہ طالبان امن معاہدے کے مطابق تھا. ان کے مطابق اس حملے میں 5 طالبان ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں. اس سے پہلے طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ نرخ ضلع کے درانی علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں 3 بچے ہلاک ہوئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ کے ساتھ, پاکستان نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر پاکستان میں متعین فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا, جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فیس بک کے سربراہ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹا دیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ معاشروں کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, آزادی رائے کی بھی حدودوں قیود ہوتی ہیں. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا فروغ چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے افغانستان پاکستان کا قدرتی شراکت دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے قیام سے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان سب سے زیادہ مستفید ہوگا. افغان پارلیمنٹ کے سپیکر میر رحمان رحمانی کی سربراہی میں اراکین پارلیمان اور کاروباری افراد کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے, جہاں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے مواقع کا جائزہ لیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات پیش ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ میں.
پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر کی میزبانی میں منعقدہ پاک افغان تجارت و سرمایہ کاری فورم 2020 سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمیں ماضی سے نکل کر تجارت, معیشت اور امن کی جانب جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ افغانستان گزشتہ 40 سال سے انتشار کا شکار ہے, جس کا افغانوں کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا. عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے, کوئی اور ملک کتنی کوشش نہیں کر رہا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ وسط ایشیا تک یہ سارا علاقہ ایک دوسرے سے منسلک ہو اور تجارت بڑھے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ماضی سے سیکھنا چاہیے اور پاکستان نے یہ سیکھا ہے کہ افغانستان کے لوگ جسے منتخب کرنا چاہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, اور ہمسایہ ملک میں جو بھی حکومت ہوگی اسلام آباد اس سے تعلقات استوار رکھے گا.
باہر سے افغانستان میں کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا, افغانستان کے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں, ان کی وہ باہر سے انٹرفیرنس کبھی کامیاب ہوتی نہیں افغانستان میں. تو پاکستان کا تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں, جیسی حکومت وہ چاہیں, جس کو وہ منتخب کرنا چاہیں, یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے.
خیال رہے کہ افغان پارلیمنٹ کے سپیکر میر رحمان رحمانی کی سربراہی میں افغانستان کی حکومت اور پارلیمنٹ کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان میں ہے, جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے مواقع کا جائزہ لے رہے ہیں. افغان سپیکر نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے جو آسانیاں پیدا کی ہیں اس سے نمایاں بہتری آئی ہے. پاکستان میں تعینات افغان تجارتی کونسلر ڈاکٹر غلام نایاب کہتے ہیں کہ دو طرفہ تجارت کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر سنجیدہ غور کیا گیا ہے, اور پاکستانی اعلی حکام نے ان مشکلات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے.
افغانستان پاکستان ٹریڈ انویسٹمنٹ کے فارم کے نام سے ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے ان کی کافی امید ہے اس کانفرنس سے کہ انشاءاللہ اس میں جتنے ماضی کی مشکلات جو افغان ٹرانزٹ میں تھے وہ حل ہو جائیں گے, اور ابھی بھی انہوں نے پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم کل مل کے بیٹھ کے حل کریں گے اور سارا ایشو کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے.
پاک افغان تجارت و سرمایہ کاری فورم 2020 3 روز تک جاری رہے گا, جس میں مختلف موضوعات پر مشترکہ ورکنگ گروپ اور کمیٹیاں تبادلہ خیال کے بعد اپنی سفارشات دونوں حکومتوں کو پیش کریں گی. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر اس وقت نئی دلی کے 2 روزہ دورے پر ہیں. وہ اپنے بھارتی ہم منصبوں سے ملاقات اور بات چیت کر رہے ہیں, اور منگل کے روز وزارتی سطح کے 2+2 مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ایسے وقت میں جب امریکہ میں صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اور دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ دورہ دونوں ملکوں کے رشتوں کے حوالے سے کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ اس موقع پر دونوں ملکوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اور خطے میں چین کی سرگرمیوں کے درمیان امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے دورے بھارت کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ منگل کے روز ہونے والے بین وزارتی اجلاس میں، جسے 2+2 میٹنگ کہا جا رہا ہے، باہمی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق بین وزارتی مذاکرات کے دوران 4 اہم امور، علاقائی سیکورٹی تعاون، دفاعی اطلاعات کی شراکت داری، دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تبادلہ خیال اور تجارت پر بات چیت ہوگی۔ توقع ہے کہ دونوں ملک بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریٹو ایگریمنٹ بیکا کو حتمی شکل دیں گے۔ اس معاہدے کا بہت دنوں سے انتظار تھا۔ اس کا مقصد باہمی دفاعی تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی فوجی ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور جغرافیائی نقشہ جات کے اشتراک کی سہولت فراہم ہوگی۔ سابق سفارتکار اور سینئر تجزیہ کار راجو ڈوگرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے وقت میں، جبکہ امریکہ میں صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، دو امریکی وزراء کے دورے بھارت کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔
انڈو امریکن ریلیشنز میں کچھ ایسی مضبوطی آ گئی ہے اور کچھ ایسا موڈ آ گیا ہے کہ الیکشن ہوتے رہے، بیماری چلتی رہے، پر رشتے قائم رہے اور رشتے مضبوط ہوتے رہے۔ اور جہاں تک میٹنگز کا سوال ہے، ایسے ٹائم پہ ہو رہی ہے جبکہ تناؤ جو ہے اس ریجن میں بڑا ہوا ہے، انڈیا چائنا کے بیچ میں، چائنا تائیوان کے بیچ میں، اور چائنا کا ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو حرکتیں ہیں ان کی نیوی کی طرف سے، وہ بھی کافی ایک چنتا کا وشے بنا ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے رشتے اسٹریٹجک شراکت داری سے بھی آگے جا چکے ہیں، تاہم ان کے مطابق یہ کہنا مشکل ہے کہ امریکہ بھارت چین کشیدگی کو کم کرانے میں کتنا تعاون دے سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھارت اور چین کا دو طرفہ معاملہ ہے اور دونوں کو ہی اسے حل کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار قمر آغا بھی اس دورے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق بھارت چین تنازعہ سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔
اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ہوگا۔ ساؤتھ چائنا سی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ انڈو پیسیفک میں جو مسئلے ہیں ان کو لے کے بھارت کا ایک بڑا رول اس میں کھل کے آ رہا ہے، جس کے اندر آسٹریلیا، جاپان، انڈیا، امریکہ، سبھی دیش جڑ کے کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ڈیفینس کوآپریشن بڑھے گا، ڈیفینس پروڈکشن، ڈیفینس سیل کی بھی بات چیت ہوگی، انٹیکٹ ہوں گے جس میں نئے ڈیفینس سسٹم بھارت خریدے گا۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت سے ایشوز ہیں جس کے اوپر بھارت کے بھی بہت سے ایشوز ہیں جو بھارت بھی اٹھائے گا۔ افغانستان کا مسئلہ ہے، ایران سے تیل آنے کا مسئلہ ہے۔
امراغا کے مطابق اس دورے میں کئی دفاعی معاہدے ہونے والے ہیں جو دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات کو مزید آگے لے جائیں گے۔ اب امریکہ بھارت کے لیے ہتھیاروں کا بہت بڑا سپلائر بن گیا ہے۔ بین وزارتی مذاکرات کے بعد بھارت اور امریکہ کے خارجہ اور دفاعی اہلکار وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ کرونا وبا کے دوران یہ دوسرا موقع ہوگا جب وزیراعظم کسی غیر ملکی شخصیت سے مل رہے ہوں۔ اس سے قبل انہوں نے افغانستان کے عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر پاکستان میں متعین فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فیس بک کے سربراہ کو خط لکھ کر کہا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد کو ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ معاشروں کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آزادی رائے کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کو پاکستانی دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ فرانسیسی سفیر کو اسپیشل سیکرٹری یورپ نے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو ایک خط میں کہا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور ایسا اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ فرانس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا, پیغمبر اسلام کے خاکوں کی فرانس میں اجازت دی گئی. ان اقدامات سے فرانسیسی سوسائٹی اور مسلمانوں میں خلیج مزید گہری ہو گئی ہے. فرانس عام اور شدت پسند مسلمانوں میں کس طرح تمیز کرے گا؟ اس امتیازی رویے سے شدت پسندی بڑھے گی جس کی دنیا کو ضرورت نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر کے بیان پر مسلمانوں میں غم و غصہ ہے, وقت آ گیا ہے اس معاملے پر اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے. اس مسئلے پر مسلم امہ کا کوئی اختلاف نہیں, فرانسیسی صدر کے بیان پر گھر گھر احتجاج کی کیفیت ہو سکتی ہے. اسلام فوبیا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے.
ہماری رائے کی آزادی آپ کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے جذبات کو مجروح کریں. میں توقع کرتا ہوں کہ بین اقوامی سطح پر اس کا فن فور تدارک کیا جائے گا. فرانس کی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے اور ہم نے دفتر خارجہ نے اپنے جو جذبات ہیں وہ حکومت فرانس تک ان کے سفیر کے ذریعے پہنچا دیے.
معاملے خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ فرانس نے دنیا کا امن داؤ پر لگا دیا ہے.
اس پر مؤثر قانون سازی ہو تاکہ یہ جو مقدسات کی توہین کا معاملہ ہے یہ ختم ہو. انسانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے.
فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے گزشتہ ہفتے کے اوائل میں پیغمبر اسلام کے متنازع کارٹون کے حوالے سے فرانس کے موقف کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا تھا اور کہا کہ فرانس اس سے دستبردار نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے اور ان کی حکومت دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے والے 1905 کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی. اس کے بعد ترکی کے صدر نے فرانسیسی ہم منصب کو دماغی علاج کا مشورہ دیا. سوشل میڈیا پر فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
یہاں تھوڑی سی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام سے متعلق مبینہ بیان پر ترک صدر کی جانب سے انہیں دماغ کا علاج کرانے کے مشورے کے بعد فرانس نے احتجاجاً اپنا سفیر انکرا سے واپس بلا لیا. فرانس نے ترکی کے صدر کے بیانات کو ناقابل قبول اور توہین آمیز قرار دیا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے جزائر کے کنٹرول کے بارے میں پائے جانے والی کشیدگی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. وفاقی حکومت کے سب سے بڑے لا آفیسر بیرسٹر خالد جاوید خان نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ صوبائی حکومت کی مرضی اور تعاون کے بغیر جزائر میں کوئی کام نہیں کروایا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ جزائر کی زمین کی اصل مالک سندھ حکومت ہی ہے. دوسری جانب صوبائی حکومت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ساحلی علاقوں اور سمندر میں 12 ناٹیکل میل تک موجود تمام جزائر صوبے کی ملکیت ہے اور وہ ان کی ملکیت کے دعوے سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگی. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان میں وفاق میں برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ بنڈل اور بڈو جزائر صوبہ سندھ کی ملکیت ہیں. اس بات کا اعلان سندھ ہائی کورٹ میں دو رکنی بینچ کے سامنے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کیا جو ان جزائر کی ملکیت اور وہاں وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے خلاف دائر کی کئی درخواستوں میں وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیرسٹر خالد جاوید خان نے واضح کیا کہ سندھ حکومت کے تعاون اور اسے اعتماد میں لیے بغیر وہاں کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا جائے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان کسی بھی شکل کے تنازع کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت سماعت سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں آتی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے جزائر کے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے وہاں پائے جانے والے تیمر کے جنگلات کا بھی تحفظ یقینی بنایا جائے گا. وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آرڈیننس کے اجرا کا مقصد جزائر پر حق کے ملکیت جتانا نہیں بلکہ انہیں ترقی دینا ہے. اٹارنی جنرل کے مطابق وفاقی حکومت آرڈیننس میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہے.
کوئی بھی پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ کی کلیبریشن کے اور کنسنسس کے بغیر لانچ نہیں ہوگا. باقی جو اونرشپ کا ڈسپیوٹ وہ تمام ایشوز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ریزالو کر سکتی ہے. آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ پروونشل گورنمنٹ کہے گی وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایمیکیبلی ریزالو ہو, یہ جوڈیشلی ریزالو ہونے والا ایشو نہیں ہے.
ادھر دوسری جانب سندھ اسمبلی نے گزشتہ ہفتے منظور کی گئی قرارداد میں صدر مملکت کی جانب سے جزائر سے متعلق جاری کیے گئے آرڈیننس پاکستان آئیلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آئین کے برخلاف قرار دیا ہے. اسمبلی کا کہنا ہے کہ آرڈیننس کا اجرا غیر قانونی طور پر کیا گیا. قرارداد میں بنڈل اور بڈو جزائر سمیت تمام جزائر صوبہ سندھ کی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان جزائر کو آئین کی مختلف دفعات کی خلاف ورزی کے تحت غیر قانونی طور پر وفاقی حکومت نے اپنانے کی کوشش کی جو صوبے کے حقوق کی پامالی کے مترادف ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کے مطابق اس معاملے پر وفاقی حکومت کا بیانیہ غلط معلومات پر مبنی ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی دیگر جماعتیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس معاملے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گی۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے ممبران قومی اسمبلی نے وہ قرارداد قومی اسمبلی میں موو کر دی ہے، اس کو جمع کرا دی ہے، جو قانونی آئینی طریقہ ہے اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ۔ ملکیت آئین کے آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 2 کے تحت صوبائی حکومت کی ہے، یعنی کہ جو جزیرے صوبائی سندھ کے کوسٹ پہ ہیں وہ صوبائی سندھ کی حکومت کے، صوبائی سندھ کی عوام کی ملکیت ہے۔ جو بلوچستان کی کوسٹ پر ہیں وہ بلوچستان کی حکومت، بلوچستان کی عوام کی ملکیت ہے، وفاقی حکومت اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی۔
جزائر پر نئے شہر آباد کرنے سے متعلق وفاقی حکومت اور وزراء کا یہ موقف بھی سامنے آیا کہ وہ اس منصوبے کے ذریعے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم صوبائی حکومت کے بقول اصل مسئلہ ان جزائر کو ترقی دینے کا نہیں بلکہ زمین کی اونرشپ یعنی حق ملکیت کا ہے، جس سے صوبائی حکومت کسی صورت دستبردار نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری جانب سندھ کے مقامی ماہی گیروں کی نمائندہ تنظیمیں مستقبل میں ان جزائر کے اطراف میں ماہی گیری کی صنعت اور ماحولیاتی بقا کو خطرہ قرار دیتے ہوئے یہاں نئے شہر آباد کرنے کی کھل کر مخالفت کرتے آئے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں کے انضمام کے 2.5 سال مکمل ہونے کے باوجود ان اضلاع میں تعلیمی نظام مکمل نہیں۔ تمام قبائلی اضلاع میں 400 سے زیادہ اسکول غیر فعال ہیں اور 24 غیر فعال اسکول مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں تباہ ہونے والے اسکولوں کی تعمیر کا کام باقی ہے، جس کے لیے تقریباً 1.5 ارب روپیہ درکار ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی قبائلی اضلاع میں انضمام کے 2.5 سال مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک سرکاری تعلیمی اداروں کا نظام مکمل طور پر بحال نہیں ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان قبائلی اضلاع اور علاقوں میں مجموعی طور پر 5522 اسکول فعال ہے، جبکہ 413 اسکول غیر فعال ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انضمام کے بعد کی گئی سروے کے مطابق 24 اسکولوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ضلع خیبر سے ممبر صوبائی اسمبلی شفیق آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
انضمام سے پہلے جو طریقہ کار تھا فاٹا سسٹم میں، اس وقت ملک صاحبان نے کسی بھی طریقے سے وہ انفیزیبل جگہوں پہ بھی اسکول کھولے ہیں اور تنخواہ کے لیے، تاکہ اس کا کلاس 4 اس میں لگے، تو اس وجہ سے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اگر کسی جگہ پہ ایسا اسکول ہے کہ وہ بالکل فنکشنل نہیں ہو رہا، تو اس کو ختم کرنے کی بھی وہ ایک تجویز آئی ہے اور اس سے حکومت سوچ رہی ہے۔
قبائلی رہنماؤں یا بااثر افراد کے حجروں میں تعمیر کیے گئے اسکولوں کے علاوہ وہ اسکول بھی غیر فعال اسکولوں میں شامل ہے جو ماضی قریب میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے فوجی کاروائیوں کے دوران تباہ ہوئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ غیر فعال اسکول شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہیں، جن کی مجموعی تعداد 119 ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مختلف قبائلی اضلاع میں متعدد اسکولوں کے عمارات میں پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی چوکیاں بھی قائم ہے۔ جنوبی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شوکت علی خان نے 11 اسکولوں کے عمارات میں پولیس تھانے اور چوکیوں کے قائم ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضلع کے مختلف علاقوں میں پولیس کے 5 تھانوں اور چوکیوں کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک سیاسی کارکن امین وزیر نے قبائلی اضلاع میں اسکولوں اور تعلیمی نظام پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
شمالی وزیرستان میں اتنا زیادہ کرپشن کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا ہے جتنا ایجوکیشن میں ہوتا ہے۔ وہاں تعلیم بالکل ہے نہیں، وہاں جو گانے کل دیے ہوئے پولیٹیکل ایجنٹ نیتا جو ایم این اے وغیرہ تھا، اس نے جو دیا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو دیا ہے کہ اس نے اپنے اجرے بنایا ہے، وہاں نہ ٹیچر ہوتا ہے، وہاں نہ بچے ہوتا ہے۔
سرکاری اعداد شمار میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک دہشت گردی اور فوجی کاروائیوں سے ان قبائلی اضلاع میں 436 اسکولوں کی تعمیر مکمل ہو چکا ہے، اب بھی قبائلی اضلاع میں 75 اسکولوں کی تعمیر کا کام باقی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جی میڈیا کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی جانب سے قائم کردہ نگرانی بورڈ نے فیس بک اور انسٹاگرام سے متنازع مواد ہٹائے جانے یا اس مواد کو ان پلیٹ فارمز پر برقرار رکھنے کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے کام شروع کر دیا۔ فیس بک نے رواں برس مئی میں ایک اور سائٹ بورڈ یا نگرانی بورڈ قائم کیا تھا، جس کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں سے 20 ارکان کا چناؤ کیا گیا تھا۔ فیس بک کا نگرانی بورڈ فیس بک اور انسٹاگرام پر شائع یا پوسٹ ہونے والے کسی بھی مواد کے بارے میں فیصلے دینے کا مجاز ہوگا کہ آیا اس مواد کو فیس بک یا انسٹاگرام پر موجود رہنا چاہیے یا اسے ہٹایا جائے۔ سماجی میڈیا کے صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکنوں نے فیس بک نگرانی بورڈ کے آپریشنل ہونے کو ایک خوش آئند معاملہ قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ بورڈ کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ نگرانی بورڈ آزادانہ طور پر کام کرے گا، لیکن ان کے بقول اس بورڈ کے معاملات کی شفافیت کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ نگرانی بورڈ کی فنڈنگ فیس بک کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن فیس بک نگرانی بورڈ کا کہنا ہے کہ نگرانی بورڈ کے فیصلے آزادانہ ہوں گے اور ان کی پابندی فیس بک کے لیے لازمی ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ فیس بک کے نگرانی بورڈ کا قیام رواں سال مئی میں عمل میں آیا تھا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی 20 اراکین شامل ہیں، اور ان میں پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کی سرگرم کارکن نگت داد بھی شامل ہیں۔ نگت داد نے وائس آف امریکہ کو ایک مختصر بیان میں بتایا کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ نگرانی بورڈ دنیا بھر کی برادریوں کو درپیش نہایتی اہم معاملات کو زیر غور لائے گا، لیکن ان کے بقول اس وقت یہ کیا سرائی نہیں کریں گی کہ کن معاملات کے بارے میں بورڈ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ تاہم نگہداد نے یہ وضاحت کی کہ یہ معاملات فیس بک اور اس کے صارفین دونوں کی طرف سے نگرانی بورڈ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ان کے بقول اس بات کا تعین یہ نگرانی بورڈ کرے گا کہ صارفین کی طرف سے بھیجے جانے والے کس معاملے کو نگرانی بورڈ میں زیر غور لایا جائے۔ نگہداد کا مزید کہنا ہے کہ فیس بک نگرانی بورڈ کے لیے تمام اپیلوں کی سماعت کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن ان کے بقول یہ بورڈ ان معاملات کو ترجیح دے گا جو ممکنہ طور پر فیس بک صارفین کو متاثر کر سکتے ہیں یا جن میں فیس بک کی پالیسیوں کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری ادارے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی سے منسلک صدف خان کا کہنا ہے کہ فیس بک سے متنازع مواد کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے فیس بک نگرانی بورڈ کا قیام ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ان کے بقول اس بورڈ کے معاملات کی شفافیت کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہوگا۔
ڈیولپمنٹ ہے، کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ جو چیزیں جو کانٹینٹ ماڈریشن فیس بک کا اپنا جو بھی ٹیم ہے وہ نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کو ایک اور موقع مل جائے گا، ایک اور سٹیپ ہے جو فالو کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے چیزیں ریویو ہو جائیں، لیکن جو اس کی پاورز ہیں اور جو اس کی فنکشنالٹی ہے وہ پھر بھی لمیٹڈ ہی رہے گی، اور فیس بک کی اپنی ٹرانسپیرنسی، فیس بک کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے یہ بورڈ کو زیادہ بااختیار ہمیں نظر نہیں آتا۔
صدف خان کا مزید کہنا ہے کہ عالمی سطح پر بین الاقوامی اتفاق رائے سے ایک میکانزم وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مختلف سماجی میڈیا کے پلیٹ فارم سے جڑے معاملات کو حل کیا جا سکے۔
تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کسی ملک کا اختیار آ جائے اس کے اوپر، تو وہ بھی خطرناک ہوگا فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کمپلیٹلی۔ اگر کمپنی جو فیس بک اور گوگل وغیرہ، ان کا اختیار ہونا بھی خطرناک ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر سولوشن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ایک اوور سائٹ میکینزم قائم کیا جائے جو کسی ایک کمپنی سے فنڈیڈ نہ ہو، جس کا اختیار محدود نہ ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ کسی لوکل لیول پہ نہ کام کرتا ہو، وہ گلوبلی کام کرتا ہو، جو کم از کم پرنسپلس طے کر سکے اور بعد میں کانسیکوئنسز ریفائن کر سکے۔
دوسری طرف فیس بک نگرانی بورڈ کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں فیس بک کے صارفین فیس بک اکاؤنٹ سے کوئی بھی متنازع مواد ہٹوانے کے لیے اس کے نگرانی بورڈ سے رجوع کر سکیں گے، اور فیس بک نگرانی بورڈ کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ نگرانی بورڈ آزادانہ طور پر کام کرے گا اور اس کے فیصلوں کی پابندی فیس بک کے لیے لازمی ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے وردک صوبے کے ضلع نرخ میں امریکی فوج کے ایک فضائی حملے میں 5 طالبان ہلاک ہو گئے۔ یو ایس فور اے کے ترجمان کرنل لگٹ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ امریکہ طالبان امن معاہدے کی خلاف ورزی نہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یو ایس فور اے نے گزشتہ شب نرخ علاقے میں ہدف بنا کر حملہ کیا جو افغان افواج کے دفاع اور امریکہ طالبان امن معاہدے کے مطابق تھا۔ ان کے مطابق اس حملے میں 5 طالبان ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان کے ایک ترجمان سبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ نرخ ضلع کے دورانی علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں 3 بچے ہلاک ہوئے تھے۔ افغان فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے سینئر لیڈر ابو محسن المصری کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان کے سیکیورٹی ادارے افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یعنی این ڈی ایس کا ہفتے کو رات گئے کی گئی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ المصری کو افغان صوبہ غزنی میں ہونے والے خصوصی آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ادارہ برائے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سربراہ ملر نے بھی المصری کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ المصری کی ہلاکت دہشت گرد تنظیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ میں المصری پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کی فنڈنگ اور وسائل مہیا کرنے کے علاوہ امریکی شہریوں کو ہلاک کرنے کی سازش میں بھی ملوث تھا۔ این ڈی ایس کے مطابق المصری کو القاعدہ کا نائب کمانڈر سمجھا جاتا تھا۔ المصری کی ہلاکت پر تاحال ایف بی آئی کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ افغانستان میں القاعدہ کے لیے کام کرنے والے صرف 200 کے لگ بھگ فعال کارکن باقی ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کی نائب صدارت کے لیے امیدوار ساتھی اپنی اپنی انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں ہیں، جہاں وہ ان ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں محض چند روز باقی ہیں۔ صدر ٹرمپ شمال مشرقی ریاستوں نیو ہیمپشر اور مین کا رخ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان نسبتاً چھوٹی ریاستوں کے ووٹ صدارتی انتخاب میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انتخاب جیتنے کے لیے دونوں امیدواروں کو ملک بھر میں سے کل 538 میں سے 270 الیکٹرل ووٹ درکار ہوں گے۔ مذکورہ دونوں ریاستوں میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ کرونا وائرس کے باعث اس مرتبہ انتخابی مہم مختلف انداز میں جاری ہے۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے زیادہ تر ہوائی اڈوں کے ہینگرز میں ووٹروں سے خطاب کیا، جبکہ جو بائیڈن نے زیادہ تر ورچوئل انداز میں خطاب کرنے کو ترجیح دی۔ نائب صدر پینس نے بھی اتوار کے روز کنسٹن اور نارتھ کیرولائنا میں ریلیوں سے خطاب کیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نائب صدارت کی امیدوار کاملا ہیرس نے میشیگن، ڈیٹرائٹ، ٹرائے اور پورٹیٹ میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ انتخابات سے قبل ووٹ ڈالنے کی سہولت استعمال کرتے ہوئے اب تک 5.80 کروڑ ووٹر اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ ان میں سے 2/3 نے ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا۔ وقت سے قبل ووٹ کاسٹ کرنے والے بہت سے امریکیوں کا کہنا تھا کہ انہیں وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ وہ کرونا وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے مجمع کی صورت میں ایک دوسرے کے قریب آنے سے گریز کریں۔ 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی مہم زور پکڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز 3 ریاستوں میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا، جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن ریاست پینسلوانیا میں تھے۔ اسد نذیر رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔
انتخابی ریلیوں سے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کو زیادہ موضوع بحث بنانے پر جو بائیڈن اور میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سز نے کہا کہ میڈیا جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے مبینہ کرپشن اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریاست اوہائیو میں ریلی سے خطاب کے دوران صدر نے کہا یہ سب بائیڈن خاندان کی کرپشن چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اوہائیو پہنچنے پر کرونا کیسز بڑھنے سے متعلق صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں صدر نے کہا کہ آپ لفظ کیس استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ مذکورہ ریلی سے خطاب سے ایک دن قبل امریکہ میں ایک ہی روز میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ صدر نے اوہائیو میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کرونا وائرس اب ختم ہونے کو ہے، لیکن جعلی میڈیا اب بھی کیسز کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اموات کی شرح بھی کم ہو رہی ہے۔ امریکہ میں اب تک صدر ٹرمپ سمیت 85 لاکھ سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ مہلک وائرس سے اب تک 2,25,000 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ ہفتے کو اپنی انتخابی مصروفیات سے قبل صدر ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا میں ارلی ووٹنگ کے تحت اپنا ووٹ بھی ڈالا تھا۔ ادھر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا کی کاؤنٹی لوزیرن میں ڈرائیو ان ریلی سے خطاب کیا۔ سابق نائب صدر کی ریلی میں درجنوں گاڑیوں میں موجود افراد جو بائیڈن کے حق میں نعرہ بازی کرتے رہے۔ جو بائیڈن نے ریلی کے شرکا سے خطاب کے دوران کہا کہ جمعے کو کرونا وائرس کے حوالے سے امریکہ کے لیے ایک اور برا دن تھا اور صدر ٹرمپ اس سے نمٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے ہفتے کو فلاڈیلفیا کے نواح بکس کاؤنٹی میں سماجی فاصلوں کے ساتھ ایک ڈرائیو ان ریلی سے خطاب کیا۔ کرونا وبا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ اگر ہم نے اپنا طرز زندگی نہ بدلا تو ہمیں ایک تاریک موسم سرما کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ادھر سابق صدر باراک اوباما نے بھی ہفتے کو جو بائیڈن کے حق میں ریاست فلوریڈا کے شہر نارتھ میامی میں ایک ڈرائیو ان ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ آنے والے 10 روز میں ہم جو فیصلہ کریں گے وہ آنے والی کئی دہائیوں تک ہم پر اثر انداز ہوگا۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے اب تک 5,70,00,000 سے زیادہ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں، جبکہ امکان ہے کہ مزید 10 کروڑ ووٹرز 3 نومبر تک اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیں گے۔ مبصرین کے مطابق سوئنگ ریاستیں جن کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس پارٹی کی طرف ہیں، اس الیکشن کے نتائج پر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گورنو کاراباخ علاقے میں تیسری فائر بندی بھی ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی ہے اور متنازع علاقے پر 4 ہفتوں سے جاری لڑائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش ناکام رہی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے امریکہ کی سالسی میں ہونے والی فائر بندی کے کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آرمینیا کی فوج نے ترتر اور لیشن علاقوں میں گولہ باری کرتے ہوئے فائر بندی کی شدید خلاف ورزی کی ہے، جبکہ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتے ہوئے مختلف سرحدی علاقوں میں توپ خانے کا استعمال کرنے پر آذربائیجان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومتوں نے اتوار کے روز ایک مشترکہ بیان میں انسانی بنیادوں پر فائر بندی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر کو مبارکباد دی تھی جو فائر بندی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ صدر کی ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ اس طرح متعدد جانوں کو بچایا جا سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اتوار ہی کے روز ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ نے بھرپور مذاکرات کیے جس کے نتیجے میں آرمینیا اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ نے فائر بندی کرنے اور اس کی پاسداری کرنے کا عہد کیا ہے۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 3 اموات، مجموعی ہلاکتیں 6,739 ہو گئیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 707 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان وزارت صحت نے پیر کے روز کرونا وائرس کے 104 نئے کیسز کی اطلاع دی، جس کے بعد ملک میں COVID-19 سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 40,937 ہو گئی، جبکہ 1,518 اموات ہوئیں۔ بھارت میں پیر کو مزید 45,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، مریضوں کی کل تعداد 79,00,000 سے زیادہ ہو گئی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں تقریباً 4 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ سری لنکا کی پارلیمان میں ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس اہلکار میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت 2 روز کے لیے بند کر دی گئی۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے سبب ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ریمڈیسیور کو پہلی باضابطہ دوا کے طور پر منظور کر لیا۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت کے بعد 3 ماہ تک جاری رہنے والی سخت پابندیوں میں نرمی کے بعد زندگی رفتہ رفتہ معمول کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ریاست وکٹوریا کے پریمیئر نے آج پیر کے روز اعلان کیا کہ 50,00,000 آبادی کے شہر میلبرن میں لوگ منگل کی رات 12 بجے کے بعد گھروں سے باہر نکل سکیں گے اور تمام کیفے، ریستورانوں، دکانوں اور ہوٹلوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ میلبرن اور ریاست وکٹوریا کے ملحقہ علاقے میں 9 جون کے بعد پہلی مرتبہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے کسی نئے کیس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس ریاست میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے شدید حملے کے باعث اگست کے مہینے میں ہر روز 700 سے زائد کیسز سامنے آتے رہے، جس کی وجہ ہوٹلوں میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی قرنطینہ کے دوران غیر تسلی بخش حفاظتی اقدامات قرار دیا گیا۔ وکٹوریا کے پریمیئر کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کے 25 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک سفر پر پابندی بھی 8 نومبر سے ہٹائی جا رہی ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے سنکیانگ کے شہر کاشگر میں COVID-19 کے 137 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے بھر میں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ کاشگر شہر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد 30,00,000 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اگست میں نئے کیسز کی تصدیق کے بعد سنکیانگ میں مختصر مدت کے لیے لاک ڈاؤن کی پابندیاں نافذ کر دی گئی تھیں۔ اسی دوران برطانوی اور سویڈش دوا ساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے آج پیر کے روز اعلان کیا کہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعاون سے تیار کردہ ویکسین کے تجربات میں کم عمر اور عمر رسیدہ دونوں طرح کے لوگوں میں یکساں انداز کی قوت مدافعت کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور عمر رسیدہ افراد میں اس ویکسین کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت معمولی رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ وبا پر قابو پانے کی بجائے ویکسین اور ادویات کی تیاری پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ مارک میڈوز کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ میں کرونا وائرس کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور وبا کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں مارک میڈوز نے کہا کہ جہاں ہم آج ہیں ہم پہلے سے بہت بہتر ہیں، اس پر صدر ٹرمپ نے بہت کام کیا ہے، اگر بائیڈن ہوتے تو وہ سب کچھ بند کر دیتے۔ مارک میڈوز نے صدر ٹرمپ کی کرونا پالیسی کا دفاع ایسے موقع پر کیا جب امریکی صدارتی انتخاب میں محض 9 دن رہ گئے۔ صدر ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب وقت گزر چکا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سائنسدانوں کی سنیں تاکہ اس وائرس کے خطرے کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے ہر ہفتے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ہمارے اسکول بند ہیں اور لاکھوں امریکی بے روزگار ہیں۔ مارک میڈوز نے انٹرویو میں مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم جلسوں میں لوگوں میں فیس ماسک تقسیم کرتی ہے مگر لوگوں کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ انہیں پہنے۔ مارک میڈوز نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آزاد معاشرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس لیے اس مرض پر قابو نہیں پا سکے گا کیونکہ یہ فلو کی طرح متعدی بیماری ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس کی شدت کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اور کرونا کے اعداد و شمار کے بعد آپ کو جاپان لیے چلتے ہیں جہاں کم عمر افراد میں خودکشی کا رجحان بڑھا ہے۔ ایسے میں ایک 21 سالہ نوجوان کوکی اوزورا نے آن لائن ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کاؤنسلنگ شروع کی ہے۔ کوکی اوزورا خود بھی تنہا بڑے ہوئے ہیں جس کے باعث وہ بھی اداسی کا شکار رہتے تھے۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
کوکی نے آن لائن ٹیکسٹ میسج کاؤنسلنگ کے لیے ایک تنظیم پلیس فار یو بھی قائم کی ہے جو مکمل طور پر رضاکاروں کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ یہاں 24 گھنٹے ٹیکسٹ میسج کی رضاکارانہ سروس ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جو ہمدردی کے دو بول سننا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ بس سوال کے جواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس آن لائن سروس کے رضاکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے جو اب بڑھ کر 50 سے زائد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بیرون ملک میں بھی ہیں اور مختلف اوقات کار میں کام کرتے ہیں۔ کئی رضاکار باہر بیٹھ کر جاپان کے رات 10 سے صبح تک کام کرتے ہیں جب خودکشی سے بچانے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ عالمی وبا کے دوران کوکی اوزورا کا خیال اس لیے مقبول ہو رہا ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر آن لائن کاؤنسلنگ ہے۔ رضاکاروں کی تربیت سے لے کر سروس تک سب کچھ آن لائن ہے۔ اس حوالے سے کوکی اوزورا کا کہنا ہے کہ اتنے زیادہ رضاکاروں کی شمولیت سے ان کی امید بڑھی ہے۔ ان کے بقول وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے غیر سرکاری تنظیم کو 15,000 آن لائن پیغامات موصول ہو چکے ہیں۔ یومیہ اوسطاً 130 کے قریب پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ کوکی اوزورا کی ڈیزائن کی ہوئی ویب سائٹ کے ذریعے کاؤنسلنگ کی نگرانی تجربہ کار عملہ کرتا ہے۔ مدد مانگنے والوں کی معلومات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ انہیں سب سے زیادہ 32% پیغامات خودکشی سے متعلق موصول ہوتے ہیں۔ بچوں کی پرورش سے متعلق ذہنی دباؤ کے 12% کے قریب پیغامات آتے ہیں۔ ایسے میں 40 منٹ کے اندر اندر کاؤنسلنگ سمیت پولیس اور محفوظ مقامات کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے۔ کوکی اوزورا کے بقول روزانہ ایسے پیغامات موصول ہوتے ہیں جو شدید درد، خوف اور خود ترسی پر مبنی ہوتے ہیں۔ سماجی علوم کے ماہرین کے مطابق جاپان میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ OECD کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں تنہائی کے معاملے میں جاپان سر فہرست شمار ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ جاپان میں یومیہ اوسطاً 50 افراد خودکشی کرتے ہیں جبکہ ہر تیسرے روز ایک خاتون اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے۔ حکومت اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں بچوں پر تشدد کے ہر برس 1,60,000 کے قریب واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ابھی ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں مختلف نوعیت کی بہت سی خبریں سامنے آتی رہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی بے بنیاد خبریں گردش کرتی رہیں۔ اس ساری صورتحال کا پس منظر کیا تھا؟ آئیے تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر جعلی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ کراچی میں اپوزیشن کے جلسوں کے بعد شہر میں خانہ جنگی کی کیفیت برپا ہوئی۔ بھارتی میڈیا میں ان خبروں نے اس وقت زور پکڑا جب پی ڈی ایم کے ایک سینئر رہنما حکومت مخالف جلسے کے بعد حراست میں لیے گئے تھے۔ بھارتی سوشل میڈیا میں آنے والی ان خبروں کے مطابق اس جلسے کے بعد پولیس اہلکاروں اور رینجرز کے درمیان لڑائی میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سلسلے میں بھارت میں قومی اخبارات اور ویب سائٹس کا مجموعہ نیشنل ہیرلڈ گروپ آف نیوز پیپرز کے ظفر آغا سے جب رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کا ان خبروں سے کوئی تعلق نہیں۔
دیکھیں، میری رائے یہ ہے کہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، پتا نہیں ہے، اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی واقف ہیں کہ آج امریکہ سے لے کر پاکستان اور ہندوستان ہر طرف فیک نیوز کا دور ہے، اور فیک نیوز خاص طور سے سوشل میڈیا پہ تو ہماری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے لیکن سول سوسائٹیز کو ریزسٹ کر، معاملات سپریم کورٹ میں بھی اٹھے ہیں ہندوستان کے اس معاملے پہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، نہ کوئی قانون ہے اور نہ کچھ ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔
لیکن جو آزاد ذرائع سے خبریں ملی ہیں اس کے مطابق جو اچھے نیوز میڈیا سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی غالباً اس طرح کی خبریں اٹھائی ہیں، اس پر تو ایک کنٹرول ہو سکتا ہے نا بھارتی حکومت کا؟
دیکھیے، میری نظر سے سنجیدہ اخبار، میں عموماً انگریزی کے ہی اخبار ہندوستان کے جو بڑے مشہور اخبار ہیں انگریزی کے تقریباً سبھی دیکھتا ہوں، ان میں میری نظر سے ایسی کوئی خبر نہیں۔ ریجنل میڈیا میں اگر یہ آیا ہے تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کامنٹ کو اس سے اس وقت کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ ممکن ہے۔ حکومتیں کام وہی کرتی ہیں جس میں ان کا مفاد ہو، وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آتی کہ جس میں اس سے حکومت کو کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اس لیے چاہے ریجنل میڈیا میں اس کی میں اگر یہ خبریں آئی ہیں تو بھی، اور سوشل میڈیا میں بھی، میری نگاہ میں یہ گورنمنٹ کا مجھے فارفش لگ رہا ہے، مجھے فارفش لگ رہا ہے۔ ابھی تک تو میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ حتمی طور پہ کہ گورنمنٹ کا اس میں ہاتھ ہوگا۔
یہ تھے بھارت میں قومی اخبارات کے ویب سائٹ کے ایڈیٹر ظفر آغا۔ دوسری طرف پاکستان میں کاؤنسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز اینڈ پبلشرز کے سیکرٹری جنرل جبار خٹک کا کہنا تھا کہ بھارتی سوشل میڈیا نے ایسی خبریں چلا کر اپنی حقیقت ظاہر کی ہے۔
دیکھیں، کوئی خانہ جنگی کراچی میں نہیں ہے، کراچی میں ہم موجود ہیں، خانہ جنگی قطعی طور پر نہیں ہے۔ جو حالیہ واقعہ جو ہوا ہے کہ جس میں یعنی کہ وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا، وہ ہمارے سارے میڈیا نے جو بھی لوگوں نے بیانات دیے وہ بھی ہیں۔ اب بیانات دینے والوں میں سے کچھ لوگ جو ہے نا ذرا ذرا وہ ریزرو ہو کے بیان دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عوام تک یہ تمام حقائق جو ہے نا وہ سامنے آ چکے ہیں کنونشنل میڈیا ہی کے ذریعے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ میں صرف اس واقعے کے تناظر میں ذکر کرتا ہوں،
لیکن یہ بتائیں، کیونکہ ہم نے جب بھارت میں بھی بات کی تو وہاں کی سول سوسائٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا میں جو بھی آتا ہے اس میں حکومتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے؟
دیکھیے، سوشل میڈیا میں جو کچھ آتا ہے اس میں جو ہے نا، اب تو کیا کہتے ہیں، ہر معمولی سے چھوٹے سے ادارے نے، چاہے وہ غیر سرکاری ادارے یا تجارتی اور کاروباری ادارے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی سیاسی جماعت کے ادارے کیوں نہ ہو، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہر جگہ سوشل میڈیا کے سیل ہیں۔ لہٰذا یہ دعویٰ جو ہے نا اب ختم ہے کہ سوشل میڈیا میں جو آتی ہیں چیزیں اس میں جو ہے نا کوئی منظم جو ہے عمل دخل نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا یہ ابھی بڑا آسان ہتھیار ہے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا. تو میں تو اس سے جو ہے نا وہ قدر تعلق کرتا ہوں.
یہ تھے سی پی این ای کے سیکرٹری جنرل جبار خٹک, جو جنوبی ایشیا میں آزاد میڈیا کا ادارہ ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسی ایشن کے بانی ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ خود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے, اور آئیے اب آپ کو ایک اور اہم موضوع پر رپورٹ سنواتے ہیں. ریبیز پاگل کتے کے کاٹنے سے ہونے والی ایک قدیم بیماری ہے. پاکستان میں ہر سال کتے کے کاٹنے کے 160,000 سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں. اس مرض کی علامات انتہائی خطرناک ہوتی ہیں, جن کے باعث متاثرہ شخص پانی یا کھانے کی کوئی چیز نگل ہی نہیں پاتا, اور جب تک وہ ہوش میں رہتا ہے اس کا دم گھٹتا رہتا ہے. بالآخر وہ کوما میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ اموات اس لیے بھی اور افسوسناک ہیں کیونکہ اس کا علاج موجود ہے. کراچی کے انڈس ہاسپٹل نے ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کی قیادت میں ریبیز فری پاکستان کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے. آئیے سنتے ہیں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت.
ایک پروجیکٹ ہے ریبیز فری پاکستان کے نام سے. کس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے, کیا وجہ بنی اس کی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ واقف ہیں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ سے, جو کہ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ہیں اور ان کا تعلق انڈس ہاسپٹل سے ہے. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین, پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ہے کیا پروجیکٹ.
جی شہناز, پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ریبیز ہوتی کیا ہے. ریبیز ایک بہت ہی جان لیوا مہلک بیماری ہے, جو پاگل کتے کے کاٹنے سے کتے سے انسان کو یا کتے سے اور جانوروں تک منتقل ہو جاتی ہے, اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو چند 6-8 ہفتے کے اندر ریبیز کی بیماری نمایاں ہوتی ہے, جس میں نہایت تکلیف دہ موت ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے انسان کو ذرا بخار, سر درد, اور پھر دھیرے دھیرے وہ گلے کے پٹھے کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, پیرالائز ہو جاتے ہیں, جس سے نگل نہیں سکتا. تو جب وہ پانی کو دیکھتا تو اسے پانی سے خوف آتا ہے. اس کے بعد سانس کی نالی بھی پیرالائز ہو جاتی ہیں, جس وجہ سے سانس نہیں آتا. حالانکہ ہوش رہتا ہے لیکن سانس نہیں لینے کی وجہ سے وہ گھٹن سے پھر مر جاتا ہے. اس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں, یعنی کہ پانی کا خوف. اور پانی کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ پانی کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکلا نہیں جاتا ہے.
اگر ایک آدمی میں علامتیں ظاہر ہو جائیں ریبیز جو ہے اس کے اثرات, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیا اس کے بعد؟
نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بس بدقسمتی ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے. اور میں نے مخلے 50-60 دفعہ یہ پیشنٹس دیکھے ہیں, اور اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پیشنٹ کو دیکھے, کیونکہ ہمیں ان کے والدین کو یا گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں یا اگلے دن تک یہ پیشنٹ دم توڑ دے گا.
جب یہ ساری جو ہے فکشن میں بہت باتیں ہوتی ہیں نا, کہ لکھا ہوتا تھا کہ پیٹ میں 14 انجیکشن لگتے ہیں, تو کیا ابھی بھی وہی حال ہے یا بہتر ہے؟
یقیناً یہ پیٹ میں انجیکشن, جسے شیپ برین ویکسین کہتے ہیں پاکستان میں, اور یہ 100 سال پرانی تجویز تھی. 1970 میں نئی قسم کی ویکسین ایجاد ہوئی, جسے کہتے ہیں سیل کلچر ویکسین. کوئی نہ صرف اس کا نقصان ہی ہوتا لیکن انسان کی جانیں بچ جاتی ہیں.
اچھا.
اگر صحیح طریقے سے لگائیں, صحیح کوانٹیٹی میں لگائیں, کورس مکمل کریں, تو بالکل 100% اسے بچایا جا سکتا ہے.
لیکن فوری طور پر اگر اس کو لگا دی جائے,
کہ 12 گھنٹے کے اندر, 8-10 گھنٹے کے اندر, 24 گھنٹے کے اندر, جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. کے علاوہ اگر زخم گہرا ہو تو پھر اس زخم کے اندر ایک اور دوا لگاتے ہیں, جسے کہتے ہیں ریبیز امیون گلوبولن, اور وہ بھی ایک زخم کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز اس تکنیک سے جانتے نہیں ہیں, اور وہ غلط طریقے سے لگاتے ہیں, غلط کورس دیتے ہیں, تو لوگوں میں پھر یہ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے جو انڈس ہاسپٹل میں 2007 سے جو ہم نے کلینک شروع کی, وہاں پر بالکل جیسے WHO کے ہدایت کے مطابق ہم لگاتے ہیں, اور ہر سال 6,000-7,000 کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. یعنی کہ روزانہ 20-25-30 کیسز ڈاگ بائٹ کے آتے ہیں, جن کو ہم صحیح معنوں میں علاج کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج دن تک کسی کو بھی ریبیز بعد میں نہیں ہوئی.
شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریبیز فری پروجیکٹ کی تفصیل ہماری آئندہ نشریات میں سنیے گا۔ میڈیم ویو 972 کی روہرس پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام آپ پیر سے لے کر جمعے تک پاکستان میں رات 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اسٹیفن بیگن نے امریکہ بھارت کے فورم کے اجلاس میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے امکانات کے بارے میں اس سے زیادہ کبھی بھی خوش امید نہیں رہا۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت سے شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں، ان میں دوسری باتوں کے علاوہ دفاع اور سلامتی کے معاملے میں تعاون، قانون کے نفاذ میں باہمی اعانت، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے روابط، توانائی، سائنسی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت اور باہم ربط شامل ہے، اور اس سلسلے میں امریکی اور بھارتی یونیورسٹیوں اور کمپنیوں کی کرونا وائرس کی ویکسین کے تجربات کے لیے مشترکہ کوششیں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ نائب وزیر خارجہ بیگن نے ہند و بحر الکاہل کے علاقے میں سیکیورٹی اتحاد میں تبدیلی کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر خارجہ بیگن نے کہا کہ امریکہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ دوسری عالمی جنگ کے اتحاد کا عالمی ڈھانچہ، جس کا مقصد سرد جنگ کے چیلنجوں اور خطرات پر توجہ دینا تھا، اب تبدیلی کے بغیر مزید کارآمد ہو سکتا ہے۔ آزادانہ اور کھلے نظام کی پائیداری کی خاطر ضروری ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات موجودہ دور اور مستقبل میں جغرافیائی اور سیاسی حقائق کی عکاسی کریں۔ نائب وزیر خارجہ بیگن نے وضاحت کی کہ تبدیل شدہ سیکیورٹی شراکت داری کے تحت بھارت جیسی اقوام کو اپنے دفاع کا خود اہل ہونا پڑے گا، اور اس سلسلے میں امریکہ ایسے طریقے وضع کر رہا ہے جس سے بھارت کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ اپنے اقتدار اعلیٰ اور اپنی جمہوریت کا دفاع کر سکے اور پورے ہند و بحر الکاہل کے علاقے میں بھارتی مفادات کو آگے بڑھا سکے۔ امریکہ اور بھارت بشمول جاپان اور آسٹریلیا ہند و بحر الکاہل کے علاقے میں 4 ایسے جمہوری ستون ہیں جو مشترکہ مفادات اور اقدار کے حامل ہیں۔ نائب وزیر خارجہ بیگن نے کہا کہ ہم ایک ساتھ مل کر ایسے کثیر جمہوری تصور کی حمایت میں کھڑے ہیں جس سے اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ ہمارے ملک اور علاقے کے تمام دوسرے مختلف نو ممالک ایک آزاد اور کھلے ہند و بحر الکاہل میں خود مختار اور خوشحال اقوام کے طور پر پھل پھول سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے انتباہ کیا کہ علاقے میں چین کے جارحانہ طور طریقوں کی روشنی میں یہ سوچ از خود عملی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔ نائب وزیر خارجہ بیگن نے کہا کہ چین کی جانب سے خطرے کے پیش نظر بھارت اور دوسرے ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعاون درکار ہوگا تاکہ ہند و بحر الکاہل کے علاقے میں اقوام کی سلامتی کو تقویت دی جا سکے۔ امریکہ نے پہلے ہی بھارت کے ساتھ غیر ملکی فوجی فروخت اور انٹیلیجنس کی معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی مزید کرنا باقی ہے، جس میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کرنے کے عمل کو فروغ دے کر بھارت کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ مشقیں اور تبادلے، مشترکہ دفاعی پلیٹ فارم اور باہمی منصوبے بھی شامل ہیں۔ نائب وزیر خارجہ بیگن نے اعلان کیا کہ ہماری دونوں اقوام کے لیے بڑے کارنامے ان کا مقدر ہیں۔ اس بات کا انحصار ہم پر ہے کہ ہم اس کی رفتار کو تیز تر کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا فروغ چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے افغانستان پاکستان کا قدرتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم کے بقول افغانستان میں امن کے قیام سے خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ پاکستان سب سے زیادہ مستفید ہوگا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر اس وقت نئی دلی کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ اپنے بھارتی ہم منصبوں سے ملاقات اور بات چیت کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس موقع پر دونوں ملکوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر پاکستان میں متعین فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے نائب صدارت کے لیے امیدوار ساتھی اپنی اپنی انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔